بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے، اور منارہ نور ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے سینٹی فیوج مشینوں کی نئی چین میں گیس فلنگ کے عمل کو قانونی بتایا، اور اس سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کو سیاسی اور عجلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے علاقے سرپول میں 27,000 سے زائد افغان شہری در بدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں عید الاضحیٰ یا بقرعید کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ تہران میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع مصلی امام خمینی میں منعقد ہوا، جس میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سمیت اعلی سیول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے فلسفہ عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل انوار الہی سے منور تھا، اور وہ مختلف امتحانات سے سرخرو ہوئے۔ تہران کے علاوہ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر، اور قوم میں بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، رائے شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، اور شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے روزوں میں نماز عید قربان کے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوئے۔ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ پاکستان میں بھی آج عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر بندگی کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد اور ملتان میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کے اجتماعات میں بوڑھے، جوان اور بچے سبھی شریک ہوئے اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد پیش کی اور عید کی خوشیاں آپس میں تقسیم کی۔ نماز عید کے اجتماعات کے مقام پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کر کے جانوروں کی قربانی بھی پیش کی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی بلدیہ نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جانوروں کی قربانی کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی عید الاضحیٰ پورے مذہبی احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں، من جملہ ممبئی، حیدرآباد، لکھنؤ، بنگلور اور کلکتہ میں نماز عید کے پوشکوں اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے اور اللہ کے حضور پیشانی خم کر کے انسانیت کی بھلائی کی دعا کی گئی۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں نماز کے خطیب نے سب کو اسلامی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی مسجد آصفی میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کی اور خود کو ہر طرح کی غلامی اور برائی سے دور رکھنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ایران سے ٹیلی فون پر بات چیت اور انہیں بقرعید کی مبارکباد پیش کی۔ تہران میں ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیراعظم سے بات چیت کرتے ہوئے دونوں دوست ملکوں کے عوام اور حکام کو بقرعید کی مبارکباد پیش کی اور تہران اور اسلام آباد تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بے انتہا اہمیت دیتا ہے اور اس حوالے سے کسی سطح کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اسلام آباد تعلقات کی موجودہ سطح دونوں ملکوں میں پائی جانے والی توانائیوں اور گنجائشوں کے مطابق نہیں ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران توانائی اور زراعت سمیت تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر ایران کی حکومت، عوام اور رہبر انقلاب اسلامی کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو پڑوسیوں کے تعلقات سے بالا تر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان صدیوں سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چلے آ رہے ہیں اور دونوں ممالک ایک دین، ایک مذہب اور ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے ایران کی جانب سے انجام پانے والی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین میں گیس فلنگ کے عمل کو قانونی بتایا اور اس سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کو سیاسی اور اجلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوردو کی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی تیاری کر رہا ہے۔ حال ہی میں آئی آئی اے نے بورڈ آف گورنرز کے رکن ملکوں کو بھیجی جانے والی خفیہ رپورٹ میں، جس کی ایک کاپی غیر قانونی طور سے خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بھی دکھائی گئی ہے، یہ لکھا ہے کہ ایران فردو کی ایٹمی تنصیبات میں نصب آئی آر 6 قسم کی جدید سینٹری فیوج مشینوں کے ذریعے افسودگی کی سطح میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں شائع کی گئی ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی آئی اے کے بورڈ آف گورنرز میں گزشتہ دنوں منظور کی جانے والی سیاسی اور اجلت پسندانہ قرارداد کے بعد عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کو صرف سیف گارڈ معاہدے کی پابندی تک محدود کر دیا ہے اور وہ اقدامات واپس لے لیے ہیں جن پر تہران سیف گارڈ معاہدے سے بڑھ کر محض رضاکارانہ بنیادوں پر اپنی نیک نیتی کے طور پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دو ہفتے قبل فردوں میں نصب کی جانے والی سینٹری فیوج مشینوں میں گیس فلنگ کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس کا مقصد یورینیم کی افزودگی کو 20% تک لے جانا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ایران میں یورینیم افزودگی کی سطح میں اضافے سے متعلق عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبریں خاص مقاصد کے تحت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ تہران نے دو ہفتے سے بھی پہلے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اس اقدام سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معمول کے مطابق کم سے کم دو ہفتے قبل کسی تبدیلی کی اطلاع آئی آئی اے کو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اس سے بھی پہلے عالمی ادارے کو مطلع کر دیا تھا کہ تہران فردوں کی ایٹمی تنصیبات میں سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین نصب اور گیس فلنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے مزید کہا کہ سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین کے ذریعے 20% افزودہ یورینیم کا حصول دراصل تہران کی جانب سے پہلے سے اعلان کردہ فنی اقدامات کا آخری حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا میں جاری بحران کے پیش نظر عوام کے بنیادی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اس ملک میں جاری معاملات کو قانونی طریقے سے حل کیے جانے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ بیان میں سری لنکا میں مقیم ایرانیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مظاہروں اور اجتماعات کے قریب جانے سے گریز کریں اور ایرانی سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بحران زدہ ملک سری لنکا سے ملنے والی خبروں کے مطابق مشتعل مظاہرین نے وزیراعظم کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیا، جبکہ ایوان صدر پر قبضہ کر لیا۔ سری لنکا کے وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ صدر راج پکشے نے، جو مبینہ طور پر کولمبو سے فرار ہو گئے ہیں، 13 جولائی کو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مشتعل مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور فائرنگ میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے علاقے سرپل میں 27,000 سے زائد افغان شہری در بدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے سرپل کے شہر بلخاب میں طالبان اور ہزارہ قوم سے وابستہ سابق کمانڈر اور انٹیلیجنس محکمے کے سابق سربراہ مولوی مہدی مجاہد کے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی جنگ سرپل میں لوگوں کے در بدر ہونے کا باعث بنی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے حملے کے نتیجے میں بلخاب کے 27,000 عام شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بھی سرپل کے ایک قصبے کے 200 گھرانوں کے در بدر ہونے کی خبر دی ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ان گھرانوں نے طالبان کے حملے اور ان کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور وہ پہاڑوں اور دروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ طالبان ان علاقوں میں گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور باقی بچے لوگوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے شمالی صوبے صلاح الدین کے علاقوں میں امن و سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے صوبے صلاح الدین میں نئی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبے صلاح الدین میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی کمان نے الضلوعیہ کے شمال میں مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ عراقی ان ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کی کارروائی کرتے ہوئے دجلہ اور الحردانیہ کے اطراف کے علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اس مشترکہ فوجی آپریشن میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں کے علاوہ فوجی اہلکار اور پولیس فورس بھی حصہ لے رہی ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورس نے مغربی عراق میں حالیہ ہفتوں کے دوران وسیع پیمانے پر کارروائیاں انجام دے کر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے۔ دریسنا عراقی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سابق رکن نے آئندہ 4 برسوں میں داعش کی چوتھی نسل کے پنپنے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سابق رکن ایوب الربیعی نے کہا ہے کہ الہول کیمپ کا خطرہ کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے، مگر اہم ترین خطرے کی بات یہ ہے کہ اس کیمپ میں 9 سے 12 ہزار نوجوان موجود ہیں جن کے ذہنوں میں تکفیریت اور انتہا پسندی بھری جا رہی ہے اور ان کی ذہنیت تبدیل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں صہیونی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ معا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قریات اربا کے صہیونی انتہا پسندوں نے ہفتے کی رات صہیونی فوجیوں کی حمایت سے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں نے بھی صوتی دھماکے کیے اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن اور بیت المقدس کے مختلف علاقوں سے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہفتے کے روز مسجد الاقصی میں جمع ہوئے۔ ادھر الخلیل کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الاقصی میں نماز عید پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے ایسے عالم میں شرکت کی کہ اسرائیل کے غاصب فوجیوں کی طرف سے ہر قسم کی پابندی آئی تھی اور انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، لیکن فلسطینیوں نے اپنی بھرپور شرکت سے صہیونی فوجیوں کے اقدامات کو نقش بر آب کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، خبریں آپ نے سنی اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمن پر عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی جارے سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملے جاری رہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یمن میں 166 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ یمن کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، معارب، حجہ، دالے، سادہ، تائسوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد نے معارب، تائس، حجہ، سادہ، زالے اور جیزان صوبوں میں رہائشی مکانات، فوج اور رضاکار فورسز کے اڈوں پر توپوں، راکٹوں اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صوبے معارب، حجہ، تائز، سادہ اور مختلف علاقوں پر گولہ باری کی اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ دریاسنا یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جنگ بندی کے عمل کو مضبوط بنایا جائے، لیکن جارے سعودی اتحاد کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کی بنا پر ہماری یہ پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے بھی سعودی اتحاد کو خبردار کیا کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ سعودی اتحاد کی جاری جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بنا پر جنگ بندی ہی ختم کر دی جائے۔ العزی نے مزید کہا کہ اگر جارے سعودی اتحاد کے ساتھ معاہدے میں ناکامی ہوتی ہے یا اس میں یمن کے انسانی اور اقتصادی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر وہ جارح قوتوں کو جنگ بندی کا ڈھونگ پھر سے نہیں کرنے دیں گے اور یمنی فورسز جارح ممالک کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیں گے۔ اپریل 2022 میں اقوام متحدہ کی کوششوں سے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا گیا، مگر سعودی اتحاد کی جانب سے اس جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی 7 سالہ جنگ کے دوران ہزاروں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا سامنا ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائرِ دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 تیر 10 ذی الحجہ اور 10 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں، چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے امتحان میں کامیاب سرخ رو ہوئے۔ عید الاضحیٰ قربانی، فداکاری، ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ دس جولائی سن 874 عیسوی کو ناروے کے ماہی گیر پہلی مرتبہ آئس لینڈ پہنچے، جس کے بعد اس سرزمین کا نارویجنوں کے ذریعے استحصال شروع ہوا۔ سن 1261 میں آئس لینڈ پر ناروے نے مکمل طور پر قبضہ جما لیا، اور تقریباً 100 سال کے بعد ڈینمارک نے ناروے اور آئس لینڈ دونوں پر قبضہ کر لیا۔ سن 1944 میں آئس لینڈ کو ڈینمارک سے آزادی ملی۔ دس جولائی سن 1741 عیسوی کو ڈینمارک کے مہم جو اور سیاح ویٹس بیرنگ نے الاسکا کو دریافت کیا۔ ویٹس بیرنگ اپنی بادبانی کشتی کے ذریعے روس جا رہا تھا کہ الاسکا پہنچ گیا۔ سن 1867 تک الاسکا زار روس کے قلمرو میں شامل تھا۔ اسی سال زار نے $70,00,000 کے عوض الاسکا کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، چنانچہ آج الاسکا امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتا ہے۔ الاسکا تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ دس جولائی سن 1800 عیسوی کو بر صغیر کا مشہور فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جس نے اردو کی ترویج و ترقی میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا۔ فورٹ ولیم دراصل ایک قلعہ نما بستی تھی، جس کی تعمیر جنگ پلاسی کے بعد سن 1757 سے 1773 کے دوران کلکتے میں کی گئی، جب ہندوستان پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے قبضے کے ساتھ انگریزوں کو ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے ہندوستانی زبان کا سیکھنا ضروری سمجھا گیا، تو لارڈ ویلسلے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو اعلی پیمانے پر تعلیم دلانے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ یوں 10 جولائی سن 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ دس جولائی سن 2006 عیسوی کو قدیم اقدار و روایات کے نمائندہ شاعر و ادیب اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کا مختصر علالت کے بعد لاہور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 20 نومبر سن 1916 کو ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹک میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بہاول پور کے ایک کالج سے بی اے کیا اور ایک عرصے تک ایکسائز انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ لاہور کے ایک ادبی ادارے مجلس ترقی ادب کے 32 سال تک ڈائریکٹر رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے 1935 سے شاعری اور افسانہ نگاری شروع کی۔ افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کی صحیح عکاسی ان کا امتیاز تھا۔ دس ذی‌الحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن تاریخ حج کا دردناک ترین واقعہ رونما ہوا۔ یہ المناک واقعہ عید الاضحیٰ کے دن صبح تقریباً 9 بجے اس وقت رونما ہوا جب حجاج کرام رمی جمرات کے فریضے میں شرکت کے لیے مکے کی سڑک نمبر 204 سے جمرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیگر سڑکیں بند ہونے اور حجاج کرام کی تعداد حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج جاں بحق ہو گئے۔ آل سعود کی نااہلی کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے ان حجاج میں 464 حاجی ایرانی تھے۔ بڑی تعداد میں حجاج کرام اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس واقعے کو قضاء و قدر کا واقعہ بتا کر اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہا، لیکن تمام ثبوت و شواہد رمی جمرات کے واقعے میں آل سعود کی بد انتظامی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں۔ انیس تیر سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کی معاصر شاعرہ، مولوی شناسی کی ماہر اور عرفانی ادب کی محققہ مہدیہ الہی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی نے مثنوی مولوی پر تحقیق، عرفانی ادب کا تجزیہ و تحلیل، نیز عرفانی ادب اور قرآنی موضوعات کا تقابلی جائزہ لیا۔ ان کو مثنوی مولوی کے بہت سے اشعار ازبر تھے اور وہ خود بھی شعری ذوق رکھتی تھیں، نیز آتش تخلص کرتی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی کی کتابوں میں کربلا، وادی عشق، بہار عشق اور معبد عشق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، سب سے پہلے ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ان اشعار سے۔ بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے، ایک نغمہ دل کے ساز پہ گایا ہے عید نے۔ یہ رحمتوں کا دن ہے، مرادوں کی رات ہے، پھر دو جہاں کو آج سجایا ہے عید نے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا۔
عید الاضحیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور خدا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور یہ عید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حق طلبگار مومنین خدائی احکامات کے تابع ہیں۔ عید قربان کے دن قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جو قرب الہی کے حصول کے لیے تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوتے ہوئے اپنے دل و جان سے عزیز فرد کو قربان گاہ میں ذبح ہونے کے لیے لے گئے۔ خداوند عالم نے بھی اس تسلیم و رضا اور اطاعت و بندگی کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی جانب ایک دمبا ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اسلامی عیدیں جیسے عید الفطر، عید بعثت، عید غدیر اور عید قربان یا عید الاضحیٰ اہم واقعات کی یاد تازہ کرنے کے علاوہ صاحبان عبرت کے لیے تعمیری، اسٹریٹجک اور درس آموز نکات کی بھی حامل ہیں۔ عید اصطلاح میں وہ دن ہے کہ جب آسمانی نعمتیں مومنین پر نازل ہوتی ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بھی جس دن انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خواہش تسکین دل ہے، راحت جاں عید ہے، خواہش تسکین دل ہے، راحت جاں عید ہے، اہل ایماں کے لیے خوشیوں کا ساماں عید ہے۔ ذرہ ذرہ جگمگاتا ہے عجب انداز سے، عالم اسلام میں ہر سو نمایاں عید ہے، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، آ رہا ہے خوش نظر ہر اہل ایمان عید ہے۔
اللہم اہل الکبریاء والعظمہ وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدا، ان تسلی علی محمد و آل محمد
و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه وعليه اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
سامعین، عید کے معنی لغت میں رجوع اور پلٹنے کے ہیں، اور قربان کے معنی قربانی کرنا یا ہر اس عمل کو انجام دینا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خدا سے تقرب حاصل کرتا ہے. اس بنا پر عید الاضحیٰ کو مقام تقرب الہی کی جانب انسان کی بازگشت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. یہ مقام تقرب انسان کو نفسانی خواہشات سے مقابلے اور تہذیب نفس کے پرتوں میں خود سازی اور گرا بہا مواقع سے استفادے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. خانہ خدا کے زائرین کے جو بہت زیادہ سختیاں برداشت کر کے اور دنیاوی خواصتوں اور رضائل سے خود کو پاک کر کے آخری منزل تک پہنچتے ہیں، اور وہ افراد بھی کہ جو اس دن کو خدا کے مخصوص دنوں میں قرار دیتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ کو جشن مناتے ہیں. اس دن مسلمان تاریخ کی دو یکتا پرست عظیم ہستیوں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے ایثار و قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ جسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، سعادت کے حصول کے در پہ ہوتے ہیں.
عید الاضحیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کے ساتھ ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ سچے مسلمانوں کو نہ صرف زبان و گفتار کے ذریعے خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ حق و حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کے جو راہ طریقت و معرفت کے عظیم رہنما ہیں، عید الاضحیٰ کے دن دنیا سے بیزاری اور قطع تعلقات کے سلسلے میں فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ دنیا گویا ختم ہو چکی ہے اور اپنے ودا کا اعلان کر رہی ہے. اس کی خوبیاں نامعلوم ہیں جو تیزی سے پیچھ کر کے گزر رہی ہیں، اس کے مکینوں کو نابودی کی جانب لے جا رہی ہے اور اس کے پڑوسیوں کو موت کی جانب ہنکار رہی ہے. اے خدا کے بندو، ایسی سرائے سے کوچ کر رہے ہو کہ جس کا انجام نابودی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر مسلط ہو جائیں اور تم یہ تصور کر لو کہ تمہیں بڑی لمبی عمر تک یہاں رہنا ہے. عید الاضحیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب کا جشن ہے، اور یہ چیز اسی وقت محقق ہوگی کہ جب ہم خود سے دامن گیر تمام ناروا دنیاوی تعلقات سے اپنا رابطہ منقطع کر لیں.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
سامعین، حج کے تمام اعمال اور مناسک اس کے آغاز سے انجام تک اگرچہ مختلف شکلوں میں انجام پاتے ہیں، لیکن ایک مربوط اور ہم آہنگ جذبے کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی اور زرخیزی اسی ہم آہنگ جذبے کی روشنی میں واقع ہوتی ہے، اور یہ وہی خدا کی قربت کے مقام تک پہنچنا ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی کی سنت کے ساتھ، کہ جو حیوان کو ذبح کرنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے، بہت زیادہ تجلی اور رونق حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کے عمل کی یاد دہانی کراتی ہے. اسلام کا مقدس مذہب انسانوں کی قربانی اور ان کے بلی چڑھائے جانے کی عادت کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ جو کنعانیوں، مصریوں اور یورپیوں سمیت بہت سے قدیم قبائل اور اقوام میں عام تھی، اور اسی طرح بتوں اور انسانوں کے لیے بلی چڑھانے اور ذبیحوں کو جلانے کے عمل کی تائید نہیں کی ہے، جبکہ عید قربان کے روز قربانی کرنے کو ایک عبادت قرار دیا ہے اور اسے عوام کی منفعت کی راہ میں اور فقیروں کے لیے انفاق کی تلقین کی ہے. سامعین، اہل سنت کے بزرگ عالم دین فخر رازی کہتے ہیں، جاہلیت کے دور میں لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ خود کو فقرا سے بالا تر تصور کرتے تھے، اس لیے خداوند عالم نے مسلمانوں کو کفار کی مخالفت، فقیروں کے ساتھ مساوی برتاؤ اور تواضع اور انکسار کرنے، نیز قربانی کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اس دن روزہ رکھنے کو اسلام میں حرام قرار دیے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ تمام افراد قربانی کے گوشت سے کہ جو ان کو نصیب ہو اس سے کھائیں، اور روزہ رکھنے کے بہانے اس کے کھانے سے اجتناب نہ کریں۔
ایک روایت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے یہ عید الاضحیٰ گوشت سے مساکین کا پیٹ بھرنے اور ان کو سیر کرنے کے لیے قرار دیا ہے، اس لیے ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہت سے فقہا نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 سے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو حتیٰ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے شائستہ ہے کہ فقیروں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و عقیدے کے ہوں، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مناسی کے حج میں تحریر ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ذبیحہ یعنی ذبح کیے ہوئے حیوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہدیہ دیں، ایک حصے کا صدقہ دیں اور اس کی کچھ مقدار سے کھائیں بھی، اور صدقہ مومنین کو دیں، اور اگر ذبیحہ کا کچھ حصہ یا سب کے سب کافر فقرا کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے ذبح کے لیے کچھ اہم فقہی مسائل بیان کیے ہیں۔
سامعین، متعدد روایات کی بنا پر کہ جو سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پانی دیا جائے، اور بہتر ہے کہ ذبح کا عمل دن میں انجام پائے اور رات میں اسے انجام دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا واجبات میں سے ہے، اور لازم ہے کہ حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت خدا کا نام لیا جائے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا، کہ یہ فسق ہے، اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔
شاید اس امر کی حکمت یہ ہو کہ ایک حیوان کے ذبح کے وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جاندار مخلوق کی جان لے، اور یہ کام ایک طرح سے خدا کی خلقت میں تصرف ہے۔ اس بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کے وقت ہمیشہ خدا کا نام لیا جائے، تاکہ اس امر کی یاد دہانی ہو کہ یہ قتل جو انجام پا رہا ہے اس اجازت کی بنیاد پر ہے کہ جو خود حضرت حق نے دی ہے، کہ جو ہر چیز کا حقیقی مالک اور اس حیوان کا بھی حقیقی مالک ہے، اور حیوانوں کو انسانوں کا تابع بنانے اور ان سے استفادے کی اجازت دی ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خونریزی یا جانور کا ذبح کرنا لاشعوری طور پر انسان کو جارحیت کا مرتکب نہیں بناتا، بلکہ انشاءاللہ انشاء اس طرح کہتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی روایات کے مطابق مشرکین عرب حیوانوں کو ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، مثال کے طور پر وہ لات و عزی اور حبل کا نام لیتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ اسی سبب سے اسلام نے ذبح کے وقت خداوند عالم کا نام لینے کا حکم دے کر اس بری خصلت کی بیخ کنی کر دی۔
سامعین، انسان خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کی راہ میں قربانی دینے کے ذریعے فداکاری اور اسرار و استقامت کی روح کو خود میں زندہ کرتا ہے۔ در حقیقت قربانی انجام دینے کی حکمت قربانی دینے والے کی خدا سے قربت اور تقوی کے حصول کا سبب ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان معنویت اور روحانیت کے اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ذکر فرما رہا ہے، قربانی کے گوشت و خون سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں قربانی کو خیر و برکت کا باعث اور اسی سورہ کی آیت نمبر 37 میں قربانی کو تقویٰ اور نجات کا باعث بتایا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو۔
در حقیقت اس آیت کی بنیاد پر وہ چیز جو اہم ہے وہ معنویت ہے، کہ جسے قربانی کرنے والا قربانی کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور بندگی کی راہ میں قدم رکھ کر خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ در حقیقت قرآن کی مذکورہ آیت کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت کا معیار تقویٰ ہے، اور آیت کے آخر میں حیوانوں کے مسخر اور تابع ہونے کی نعمت کا بھی ذکر کیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وہی خدا ہے جس نے آپ کو تشریع و تکوین کی راہ پر گامزن کیا اور ان بڑے اور طاقتور حیوانوں کو آپ کے حکم کا تابع بنایا، تاکہ خدا کی اطاعت کی راہ میں ان جانوروں کی قربانی کیجئے اور ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی اور اپنی زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیجئے۔ اس بنا پر آیت کے اختتام پر نیک انسانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ان الہی نعمتوں سے استفادہ اس کی اطاعت کی راہ میں کریں اور راہ خدا میں انفاق اور خرچ کریں۔ جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کی داستان خدا کے تمام نیک اور صالح بندوں، نیز تمام دینداروں کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام قرب تک رسائی کے لیے اپنی تمام امیدوں کو قربان گاہ تک لے کر آ گئے، اور رضاء حق کے حصول کی راہ میں وہ کامیاب بندے قرار پائے۔ جناب حاجرہ نے بھی خوف و امید کے عالم میں خود کو بارہا آزمایا اور خدا پر توکل کے ساتھ صبر کے مقام تک رسائی حاصل کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی خدا کی رضا پر راضی تھے اور اپنا سر تسلیم اس کے حکم کے سامنے خم کر دیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی رضا و خوشنودی، جناب حاجرہ کا صبر اور جناب اسماعیل کا سر تسلیم خم کرنا، ان میں سے ہر ایک عمل ہر انسان کا پائیدار معلم اور انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور دنیا کو ایک ابدی درس دیتا ہے۔ سامعین، پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتے ہیں۔ دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں۔
ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رہیں۔ پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا
کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, یہ راہ ڈر کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, تحیت شجر کی ہے. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے, ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے, خبر بے خبر کی ہے. جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام, جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام, یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینہ صحافت. سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر. اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، ملک میں داخلے کے لیے کرونا ٹیسٹ ضروری، صدر ایران کا حکم۔ القدس العربی، خود مختاری کی خوشی فلسطین کی آزادی کے بغیر مکمل نہیں۔ الجزائر میں عید الاضحیٰ کے خطیب کی تقریر۔ جاپان ٹائمز، شنسو آبے کی موت سے متاثر ایوان بالا کے لیے ووٹنگ کا آغاز۔ کشیدہ کی 9 مہینے کی کارکردگی کی آزمائش۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، ایران و روس کے درمیان بینکنگ کے شعبے میں معاہدوں پر عمل درآمد، جلد سینٹرل بینک کے سربراہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینٹرل بینک کے سربراہ نے ایران اور روس کے درمیان باہمی معاشی تعلقات میں فروغ کے عزم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی شعبوں میں بہت سی گنجائشیں ہیں اور جلد ہی معاہدوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ علی صالح آبادی نے اپنے دورہ روس کے نتائج کے بارے میں کہا کہ روس کے دورے میں روسی اعلی عہدیداروں کے ساتھ بہت اہم مذاکرات ہوئے اور ایران اور روس کے درمیان معاشی تعلقات میں استحکام پر دونوں ملکوں کے صدور کی جانب سے زور دیے جانے کے پیش نظر یہ طے پایا کہ اقتصاد اور بینکنگ کے شعبے میں تعاون میں فروغ کے لیے حالات فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران اور روس دونوں ہی معاشی تعلقات میں فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں اچھے مذاکرات ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے زیادہ قریبی تعلقات کی بنیاد بنیں گے۔ رائے الیوم، امریکہ اور اس کے یورپی حلیف یوکرین کی جنگ کے سفارتی طریقے سے ختم کرنے کے لیے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جرمنی کے دی فلیٹ جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اہم یورپی حلیف یوکرین جنگ کو سفارتی راستے سے ختم کرنے پر خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جریدے نے لکھا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو سفارتی راستے سے ختم کیے جانے کے لیے امریکہ اور اس کے اہم یورپی حلیفوں کے درمیان خفیہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ جرمن جریدے نے ان خفیہ مذاکرات کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا، تاہم یہ لکھا ہے کہ مغرب کے تذبذب کے اسباب فراہم ہیں اور ویسے بھی یورپ کے اکثر ووٹر یوکرین کی جنگ کے سیاسی راہ حل کے خواہاں ہیں۔ روس نے 24 فروری کو یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے جنگ کے آغاز میں کہا تھا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد دنباس میں شہریوں کا تحفظ ہے جنہیں گزشتہ 8 برسوں سے کیف حکومت کی جانب سے اجتماعی قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یوکرین کو غیر مسلح کرنا اور وہاں کی حکومت میں موجود نازیوں کا خاتمہ بھی اس فوجی کارروائی کا مقصد بتایا گیا تھا۔ اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، عید الاضحیٰ کے موقع پر صدر جمہوریہ نے ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی۔ انڈین ایکسپریس، ایک دن میں 23 پریس کانفرنسیں، کانگریس قوم پرستی پر بی جے پی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش میں۔ روزنامہ خبریں، عید کے موقع پر سیلاب اور بارشوں سے متاثر افراد کو نہ بھولیں، وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، مضبوط دفاع کے بغیر ترقی ناممکن، چین کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مضبوط دفاع کے بغیر ترقی ناممکن ہے، چین کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنی دوستی اور تعاون کو مزید نئی بلندی پر لے جانے کی توقع رکھتا ہے۔ چین کے صدر شی کے تجربے سے سیکھتے ہیں، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا۔ علاوہ ازیں وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان اور بحرین کے شاہ حمد ابن عیسیٰ علیہ خلیفہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے کے باوجود پاکستان اور چین مضبوطی سے ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، عوامی تبادلوں میں نئی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستانی عوام کو دو طرفہ تعاون سے فائدہ ہو رہا ہے۔ روزنامہ سیاست، پیغام قربانی، عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت قربانی کی ہے وہ محض ایک جانور یا دمبا ذبح کرنے تک محدود نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کی سب سے عزیز شے کو بھی قربان کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کے مال کی فکر ہے اور نہ کسی کی جان کی پرواہ ہے۔ رب کائنات تو صرف بندوں کی نیتوں کو پرکھنا چاہتا ہے اور بندوں کے لیے یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ یہ پیغام صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی ساری زندگی کو اسی پیغام کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، دنیا کے تمام مسلمان اچھی طرح سے اتحاد کی راہ میں آگے بڑھیں، عید کے موقع پر اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام صدر ایران کا پیغام۔ فارس نیوز ایجنسی، یمن کے عوام کے مسائل و مشکلات میں کمی کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، وزارت خارجہ۔ فرانس 24، بائیڈن نے ایک طویل مقالے میں اپنے سعودی عرب کے دورے کا دفاع کیا۔ سامن، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہے، اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام منارہ نور۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ پروگرام منارہ نور سماعت فرمائیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات 60 میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تو سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام منارہ نور، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔ منارہ نور،
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں جدید دنیا میں مانویت کے احیاء کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے ایک پہلو کو، جو طلبہ کے کردار اور ان کے حوصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا، بیان کیا اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم دینے کے علاوہ خود بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند تھے، اور طلبہ کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ہی عملی طور پر طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ طلبہ کی اخلاقی تعلیم پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دینی اصولوں پر مبنی ہونے کے علاوہ ایک بیرونی حقیقت میں بھی پیوست تھی، اور وہ یہ تھی کہ اخلاق و معنویت جدید دنیا میں انسان کی گمشدہ شے ہے، اور انسان کو اس حیرانی اور الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے دین پر مبنی معنویت اور اخلاق کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نگاہ کے بارے میں کہ جو اسلامی انقلاب کے ایک محور اور فکری بنیاد میں تبدیل ہو گیا ہے، مزید جاننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بہت سے صاحبان نظر کے بقول ماڈرنزم اگرچہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نتائج کی حامل رہی ہے، تاہم اس نے انسان کے اخلاقیات اور بائیو ہیومن کے بہت سے پہلوؤں میں نامناسب تبدیلی پیدا کی ہے۔ بعض اہل نظر افراد نے موجودہ دور کے انسانی بحران کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ بحران ہے کہ جو انسان کے اپنے اور اپنے خدا سے متصادم ہونے کا نتیجہ ہیں، اور دوسرے وہ بحران ہیں کہ جو معاشرے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ انسانی تصادم کا نتیجہ ہیں۔ پہلے حصے میں خود اور خدا کے ساتھ فرد کے تصادم نے آج کے انسان کو انفرادی تشخص اور تنہائی کے احساس سے دوچار کر دیا ہے۔ آج اقلیت پسندی کے غلبے کے ساتھ انسانی وجود کے کچھ پہلوؤں جیسے انسانی احساسات و جذبات کو کنارے لگا دیا گیا ہے، اور آج کا انسان عقل اور احساسات و جذبات کے مابین توازن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے۔ ہیومنزم نے انسان کو عقل پر انحصار کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کی گہرائی میں غرق کر دیا ہے، اور اسے زندگی کے حقیقی مفہوم کو درک کرنے، تنہائی اور خود سے بیگانہ کرنے جیسے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ آج کا انسان معنویت سے دور ہونے کے نتیجے میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو صحیح طور پر منظم نہیں کر سکا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خرافات اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکا ہے۔ سمجھ دوسری جانب معاشرے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے فرد کے رابطے میں توازن کے فقدان کے سبب بہت زیادہ مسائل و مشکلات انسانوں اور معاشروں کے گریبان گیر ہو گئی ہیں۔ انسان کا رفاہ اور آسائش کے لیے فطرت سے بے انتہا استفادہ کرنا ماحولیات میں بہت زیادہ بحران وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جس نے انسان کو نابودی کے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ معاشروں کے درمیان نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اور گھرانہ زندگی کے اہم ترین جز کی حیثیت سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ حد سے زیادہ تناؤ و پسندی کے باعث انسان کی زندگی توازن سے دور ہو گئی ہے، اور اسے ایک بے حیثیت مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو ہر کس اپنی زندگی کے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہے۔ اس صورتحال سے نہ صرف انسان کو آرام و سکون میسر نہیں ہوا ہے، بلکہ آئے دن اس کی باطنی و ذہنی انتشار میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس طرح سے کہ جرائم، طلاق، خودکشی اور دسیوں دیگر مشکلات عجیب انداز میں بہت سے معاشروں میں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر، ماڈرن دنیا نے انسان معاصر کو نہ صرف آرام و سکون عطا نہیں کیا ہے، بلکہ جدیت کا محاصل انسان میں افسردگی، اضمحلال، اضطراب اور زندگی سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا ہے۔ مضمحل ماڈرن دنیا میں آج کے انسانوں کے ہمگیر اور نمایاں روز افزون مسائل کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نیا آئیڈیل مرتب کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر اہم ترین آئیڈیل میں سے ایک موجودہ دنیا میں معنویت کا احیاء تھا۔ اسی بنیاد پر امام خمینی کو 20ویں صدی میں معنویت کے احیاء کا علم بردار کہا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معتقد تھے کہ مکتب اسلام ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و معنویت پر بیک وقت تاکید کے ساتھ دیگر انسانی مکاتب فکر کے مد مقابل انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حتیٰ حکومت تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس دین کی تعلیمات معنویت و روحانیت سے سرشار ہے اور نتیجے میں انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے۔ آپ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے، اسلام انسان کی سعادت و کامیابی کا باعث ہے، اسلام انسان سازی کے لیے آیا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو طاغوت کے برخلاف روشنی کی جانب لے جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی سعادت و کامیابی کا راستہ معنویات و اخلاق کی جانب رجحان کو قرار دیا ہے، اور اس بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ مادی فلاح و بہبود سے انسان سعادت مند، اس لیے فرماتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو معنویات اور اسلامی اخلاق کی جانب دعوت دیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مادی رفاہ و آسائش، بینک بیلنس اور مال و ثروت، زمین و جائیداد وغیرہ، یہ سب انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے کہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معنویت کے فقدان کو انسانی معاشرے کا درد بتایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اسلام کا مقصد اس معنویت کا احیاء ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے ہمیں اور اسلام و قرآن کی پابند ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس نے قرآن کے حقائق کو، جو کہ انسانوں بلکہ بشریت کے درمیان اتحاد کے فرامین سے لبریز ہیں، قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلا کر اسے ایسے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا کہ جو بشر کو اس کی عقل، ہاتھ پاؤں اور دل پر بندھی گئی زنجیروں سے، جو کہ اسے نابودی اور سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نجات دلاتا ہے۔ معنویت کے احیاء کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر صرف انسان کی انفرادی زندگی میں محدود و منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ معتقد تھے کہ معنویت کو حکومت کی تشکیل اور حکمرانوں کے رویوں میں بھی متجلی و منعکس ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ سیاسی نظام طاغوتی نظام ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی کے سیاسی و فکری بیانات کے تجزیے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مطلوبہ حکومت عصر حاضر میں گمشدہ معنویت کا مصداق رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد پر قائم سیاسی نظام میں دینی عوامی جمہوریت کے اصول اور ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ہر قسم کے ظلم و استبداد اور شہریوں کی سیاسی و شہری آزادیوں پر پابندی کو مسترد کیا، نیز سامراج کے خلاف واضح اور ٹھوس موقف اپنایا اور استقلال و خود مختاری کا دفاع کیا، اور حکومت کی تشکیل کا حتمی مقصد انسانوں کی زندگی میں معنویت کا احیاء بتایا، اور اسلامی جمہوریہ کے تمام کارگزاروں سے بارہا فرمایا کہ ہر قسم کی دنیا طلبی اور مادیات میں غرق ہونا اسلامی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کا اصلی پیغام آزادی، خود مختاری، عدل و انصاف، ترقی و پیش رفت اور معنویت و اخلاق کو قرار دیا، اور آپ معتقد تھے کہ ایسی ترقی و توسیع کے جو اخلاق و معنویت سے عاری ہو وہ نقصان دہ اور طاغوتی نظام کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کو آج کی دنیا کے مظلوم و ستم رسیدہ قوموں کے لیے دین و معنویت پر ایک بار پھر متوجہ مرکوز ہونے کا باعث بتایا، اور اس امر کو تمام انفرادی اور اجتماعی و سیاسی شعبے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے دور حاضر کے انسان کی گمشدہ شے کے طور پر معنویت پر تاکید عظیم مغربی مفکر میشل فوکوالٹ جیسے مفکر کی بھی توجہ کا باعث رہی ہے۔ فوکولائٹ جدیت کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیت ایک فکری روایت پر مبنی ہے کہ جو عقل، آزادی اور ترقی کے درمیان رابطے اور یگانگت کی تردید کرتی ہے، اور اس نے آج کے انسان کو اخلاقیات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فوکولائٹ کے جن کی توجہ اسلامی انقلاب کے دینی مضامین نے اپنی جانب مبذول کی تھی، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی انقلاب یعنی ایران میں جدیت یا ماڈرنزم کے دور کی شکست ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی ارادہ خدا یا روح کی مانند ہے کہ جس کا ہرگز کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فوکولائٹ نے اسلام کی جامعیت کو ایک ایسی طاقت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جس نے انقلابیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی ایک سب سے جدید ترین فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فوکلٹ نے 20ویں صدی کی انسانیت کے درد کا علاج ایک ایسی معنویت میں تلاش کیا ہے کہ جس کے علمبردار امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے معنوی خلا اور وہ کمی کہ جس نے دنیا کو بے جان کر دیا ہے، مغربی تمدن کا بحران اور دور حاضر کا انسان ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلانیت کی ایک ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں معنویت کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے یہ وہی اسلامی انقلاب کی مخصوص خصوصیت ہے کہ جس نے اس انقلاب کو دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے اور ایک نئے آئیڈیل اور نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے بقول موجودہ انقلابوں کے سلسلے کے درمیان اسلامی انقلاب کی جدت سیاست کی دنیا میں عقلانیت اور معنویت کے درمیان اسی تلاطم کا اصول ہے، اور یہ عقلانیت اور معنویت کے درمیان ایسی تلازم کا اصول ہے، اور یہ تلازم یا تعلق عصر حاضر کے انسانوں کی ضرورت کا جواب ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے نئے پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.